ونحفره ونبيه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر الحمد لله ثم الحمد لله رب کریم کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے پھر جسمانی طور پر ارمان شریفین میں اور بارگاہ رسالت پناہیم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کی سعادت نصیب فرمائی اور یہ سب برکات ہیں سلسلہ عالیہ کی اور برکات ہیں اللہ جل شانہ کے نام نامی کی جتنی اللہ کریم کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی اس شخص پہ اللہ کا شکر واجب ہو جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ شکر محض زبان یا الفاظ کا نام نہیں ہوتا شکر نام ہے اس احساس ذمہ داری کا جو اس نعمت کے عطا کیے جانے کی وجہ سے اس شخص پہ عائد ہوتی ہے کیونکہ شکر ایک عمل کا نام ہے چند الفاظ کا نام نہیں ہے تو جتنی عطا ہوتی ہے اللہ کریم کی طرف سے اتنا ہی اظہار عجز نیاز مندی اور اسی شدت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا جذبہ اور عملی زندگی میں اس کا اثر ظاہر اور ہوادہ ہونا چاہیے قرآن حکیم نے تمام کائنات میں انبیاء اور رسل میں آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مثالی ہستی قرار دیا ہے قرآن حکیم کا اسلوب بیان جو ہے یہی اس کے معنی پہ روشنی ڈالتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مثالی انسان، مثالی ہستی اللہ کا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اور مزاج انسانی ہے ہر انسان کا کوئی جسے آپ آئیڈل کہتے ہیں، ایک ایسا مثالی اور معیاری انسان ہوتا ہے کہ جس جیسا بننا وہ پسند کرتا ہے، آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ جس قسم کا انسان ملک کا سربراہ بن جاتا ہے، اکثریت لوگوں کی لباس میں بھی، عادات میں بھی، بات کرنے کے انداز میں بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ ان کے نزدیک معیاری اور مثالی آدمی ہوتا ہے. ہمارے ہاں، ہمارے ملک پر ایک صدی بھر تک انگریز کی حکومت رہی، تو نصف صدی انگریز کو گئے ہوئے بھی ہونے کو آئی ہے، لیکن ابھی تک بھی لوگوں سے، اس کے لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت جو ہے وہ مٹ نہیں سکی. اب بھی لوگ اپنے آپ کو انگریز جیسا بنا کر فخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ مزاج ہے انسان کا. آپ کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، کسی علاقے میں دیکھ لیں تو جس شخص کو لوگ معیاری انسان سمجھتے ہیں، یہ جسے بہت بڑا آدمی جانتے ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حلیے میں بھی، شکل میں بھی، اور اس کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اعمال میں. لوگ باتوں باتوں میں یہ لحاظ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ وہ شخص ناراض ہو جائے. تو یہ سارے معیار جو ہے، کسی کو ہم خاندان میں بڑا سمجھیں، یا کسی کو علاقے میں بڑا سمجھیں، یا کسی کو ملک میں مثالی انسان سمجھیں، یا کسی کو دنیا میں، یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں. ان میں بعض اوقات اتفاقاً درست بھی ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے معیار اور ہمارے بنائے ہوئے پیمانے جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. ساری کائنات، ساری انسانیت کے لیے مثالی انسان قرار دیا ہے رب کریم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کی یہ نشاندہی نسل انسانی کو متوجہ کرتی ہے کہ اگر تم کسی جیسا بننا چاہتے ہو تو وہ معیاری انسان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم کسی کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو اس کا حقدار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم کسی کا حکم لینا چاہتے ہو، اگر تم یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ اس کا تعلق فلاں ہستی سے ہے، یہ فلاں کا خادم ہے، یہ فلاں کا نوکر ہے، یہ فلاں کا ملازم ہے، تو یہ بات شایان شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دنیا کے حکمرانوں کی حکومت وقتی اور عارضی ہے، صاحب ثروت کی دولت فانی ہے، طاقتور اور شاہ زور کی جوانی بالکل ہنگامی سی بات ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ابدی ہے، جسے کبھی زوال نہیں ہو. آپ کی عظمت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور شوکت ساری کائنات پر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے.
تو مسلمان ہر مسلمان وہ امیر ہے یا غریب عربی ہے یا آدمی گورا ہے یا کالا عالم ہے یا ان پڑھ عابد و زاہد صوفی ہے یا کیا گزرا انسان مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کا ہمیشہ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں وہ کیسا ہے کسی حال میں ہے کہیں ہے تو اب جب عالم بھی کہے میں حضور کا خادم ہوں ان پڑھ بھی کہے میں حضور کا خادم ہوں جو مسجد میں ہے وہ بھی کہے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خادم ہوں اور جو بازار میں ہے وہ بھی یہی دعویٰ کرے تو اس دعوے کی کوئی پرکھ کوئی معیار تو ہونا چاہیے کوئی بات تو ایسی ہو کہ جسے سامنے لا کر یہ دیکھا جا سکے کہ یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے یا ہر شخص اپنے سامنے آئینہ رکھ سکے کہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے اس میں مجھے کہاں تک صداقت حاصل ہے تو ان آیات کریمہ میں رب جلیل نے وہ معیار ارشاد فرما دیا وہ امتحان ارشاد فرما دیا وہ اوصاف ارشاد فرما دیے منشا باری یہ ہے کہ میں اور آپ یہ پیمانہ لے کر دوسروں کا قد ماپنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اسے آئینے کی طرح اپنے سامنے سجا کر اپنے خود و خال کا جائزہ لیں کہ ہم بھی اس کے مماثل ہیں یا نہیں ہیں خوش قسمت ترین تھے وہ لوگ جنہیں تقدیر نے جنہیں ذات باری نے مادی طور پر جسمانی طور پر زمانی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیا. قرآن کریم کے مخاطب اول اور وہی الہی پر عمل کر کے دنیا کو اس کی عملی تعبیر بتانے والے اللہ کی کتاب اللہ کی وحی اللہ کے پیغام اور اللہ کے رسول کی سنت کو عالم انسانیت تک پہنچانے والے ساری کائنات کی تمام امتوں میں انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری خدائی سے افضل ترین تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ حق ادا کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کی جانی چاہیے. اللہ جل شانہ نے معیار مقرر فرمایا اور ان لوگوں نے عملی زندگی میں مخلوق کے سامنے یہ دلیل پیش کر دی کہ یہ معیار قابل عمل ہے, اس میں کوئی بات ناقابل عمل نہیں. عبادت میں, غلامی میں, محبت میں اور عشق میں وہ لوگ پوری دنیا کے امام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ قرآن حکیم کے مخاطب اول ضرور ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ قرآن قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے اور اس بات کا بھی پورا احساس رہنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا حساب بھی اسی معیار پر ہوگا. ہم اس طرح فارغ نہیں ہو سکتے کہ یہ آیات تو صرف صحابہ کے شان میں نازل ہوئی تھی, صحابہ ان کی عملی تصویر تھے اور ہم سے ان پر عمل کا مطالبہ ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے اس معیار کو لانے والا ہے, صحابہ رسول رضی اللہ عنہم عملی زندگی میں اس معیار کو اپنانے والے ہیں, اور صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت میرے اور آپ کے سمیت اس معیار پر پرکھی جانے والی ہے. تو ان چند آیات میں جو نقشہ قرآن حکیم نے پیش فرمایا وہ عام الرزین معاہ, جن لوگوں نے اپنا آئیڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا ہے, جن کے نزدیک معیاری انسان جس جیسا ہونا چاہیے اس ہونے پر فخر ہونا چاہیے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں میں فرمایا کچھ اوصاف ہوتے ہیں, ان کا ایک حلیہ ہے, ان کا ایک نقشہ ہے, کچھ باتیں ہیں جن سے ان کو پرکھا جا سکتا ہے, اور وہ ہے سب سے پہلی بات وہ لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں, ان میں کوئی لچک نہیں ہوتی, وہ سمجھوتا نہیں کرتے, بڑا شدید ہوتا ہے مزاج ان کا. لیکن کس کے لیے؟ اشداء علی الکفار, کفر کے لیے, کافر کے لیے, گناہ کے لیے, برائی کے لیے ان کے پاس سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہوتی. جنہیں آپ کی خدمت کا دعویٰ اللہ فرماتا ہے انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ گناہ کی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ پوری محفلوں میں بیٹھے, ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ کر نہیں سکتے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ کفر کو, کافر کو اور کفر کی حرکات کو اور مفضی الکفر افکار اور افعال کو برداشت نہیں کر سکتے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, لیکن جب بات ایمان کی آتی ہے تو ان جیسا نرم مزاج, نرم خو اور محبت کرنے والا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صحابہ ایسے تھے اور باقی ساری انسانیت میں جو اسلام کا مدعی ہو اسے ایسا ہونا چاہیے. صحابہ اس کی مثال تھے عملی, اور ہم پر ہم سے اس کی پرکھ اور جانچ ہوگی. یعنی نیکی کے لیے, ایمان کے لیے, مومن کے لیے, بھلائی کے لیے, اچھائی کے لیے, اچھے ماحول کے لیے, حلال اور جائز کام کے لیے اتنے نرم خو, اتنے نرم دل, اور ہر وقت دست بستہ خدمت کے لیے حاضر ہیں, لیکن جب بات گناہ کی, کفر کی, برائی کی آتی ہے تو اس کے لیے ان جیسا کوئی دوسرا سخت مزاج ثابت نہیں ہوتا. فرمایا ان کی ساری زندگی رکوع اور سجود سے عبارت ہوتی ہے, تراہم رکعا سجدا, یا مخاطب تو کسی لم ہے دن ہو یا رات تو انہیں دیکھے تو وہ رکوع اور سجود میں ہی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی، اپنے باطنی قوا کے ساتھ بھی، اپنے دماغ کے ساتھ بھی، اپنے دل کے ساتھ بھی، اپنی نگاہ کے ساتھ بھی اور اپنی زبان کے ساتھ بھی. یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو ہر وقت صرف عبادت کرتا رہے. یہ کام فرشتوں کا ہے جنہیں اللہ جل شانہ نے نفس نہیں لگایا، نفسانی ضروریات نہیں لگائی، بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، سردی نہیں ہے، نیند نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات جو نفس کی کمزوریوں سے متعلق ہے ان میں نہیں ہے. ان کا کھانا بھی اطاعت الہی ہے، سونا بھی اطاعت الہی ہے، بات کرنا بھی اطاعت الہی ہے. لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن انسان فرشتہ نہیں، انسان انسان ہے، اس کے ساتھ نفس ہے اور نفس کی ضروریات ہے. یہ ان کے بغیر زندگی نہیں کر سکتا، اسے کھانا ہے، اسے کھانے کے لیے کمانا ہے، اسے سونا ہے، اسے آرام کرنا ہے، اسے پانی پینا ہے، اسے غسل کرنا ہے، اسے دوستی کرنی ہے، اسے اولاد کی پرورش کرنی ہے، اسے دوست احباب سے، اسے دشمنوں سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اسے کیا کیا کچھ نہیں کرنا. تو کیا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم ہونے کا مدعی ہو وہ یہ سارے کام چھوڑ دے، صرف رکوع اور سجود کرتا رہے؟ یا کیا وہ معیاری انسان جو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور صرف نماز ہی پڑھا کرتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. رکوع کیا ہے اور سجود ہے کیا؟ رکوع ہے اپنے سر کو جھکا دینا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ خدا تو بڑا ہے، میں کوئی چیز نہیں، تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، تو بہت بڑا ہے. سبحان رب العظیم. تین باتیں آتی ہیں اس تسبیح میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے لیے تعلیم فرمائی اور جو حالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس میں عجز کی، نیاز مندی اور تذلل کی ایک صورت ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہتا ہے کہ خدا ہی بہت بڑا ہے، بڑا ہی اسی کے لیے ہے، تو گھٹنوں کے بل جھک جاتا ہے، سر نیاز جھکا دیتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ خدا مجھ میں لاکھوں کمزوریاں ہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر کہتا ہے رب تو ہے میرا، میں مربوب ہوں تیرا، میری تمام حاجات، میری تمام ضروریات، میری زندگی کے ہر ہر لمحے کا نگہبان تو ہی ہے. اور پھر کہتا ہے تو بہت بڑا ہے. سبحان رب العظیم. دوسری حالت ہے سجدے کی. سجدہ کیا ہے؟ جب وہ یہ الفاظ کہہ کر حضور سے آشنا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت مزید گہری ہو جاتی ہے اس کے دل میں، تو پھر اس کے گھٹنے بھی اس کا بوجھ نہیں سہار سکتے، پھر وہ نہایت عجز کے ساتھ گر جاتا ہے، زمین پہ پیشانی ٹیک دیتا ہے اور کہتا ہے پاک ہے میرا رب، ہے تو اور سب سے اعلیٰ تو ہے. سبحان رب العالی. پورے خشوع خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے ظاہری حالت کو اس طرح بنا کر، زبان پر حمد اور تسبیح اور اللہ کی بڑائی کو جاری کر کے، جب انسان یہ فعل کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ رکوع کر رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جنہیں معیت پیغمبر حاصل ہے وہ دنیا کا کوئی کام بھی کرے تو اس میں تین باتیں ضرور ان کے سامنے ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرے کرنے میں ہزاروں عیب، ہزاروں خطائیں، ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا رب تمام خامیوں سے پاک ہے. اپنی کسی بات پہ ناگاہ نہیں ہوتے کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے بڑا تیر مارا. جو بھی کرتے ہیں اس کی کوتاہیوں پہ لرزہ اترسا رہتے ہیں. عبادت، محنت، نیکی، ورع اور تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ کی عظمت سے لرزا اور ترسا رہتے ہیں. یخافون یوماً کان عبوساً قمطریرا، حاضری کے دن سے اس کی بارگاہ میں پیشگی کا خوف ان پہ وارد تاری رہتا ہے. ان کا عمل اور ان کا طرز عمل، جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اپنے عجز کا احساس ہے، ان میں تکبر نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، سر کو جھکا کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کام کرنے کی غرض، غایت اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت دوسروں پر بھی اجاگر ہو، میرے کام کرنے سے دوسروں پر بھی اللہ کی عظمت واضح ہو. تو اس طریقے سے جو کام بھی وہ کرتے ہیں وہ رکوع و سجود ہی شمار ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور خلوص کے ساتھ ہو، تو پھر سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، دوستی، دشمنی، جینا، مرنا، یہ سب کیا بن جاتا ہے؟ رکوع و سجود بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی حضوری اور حاضری بن جاتا ہے. تو فرمایا جو حضور کے ساتھ ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت حاصل ہے، انہیں تو جب بھی دیکھے گا وہ نہایت خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے، اللہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور اپنے عجز اور نیاز مندی کو ظاہر کرنے کے لیے. اور فرمایا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کا جلوہ جنت میں ہویدہ ہوگا، ہر جنتی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا. کسی کو سال میں چند لمحے، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو مہینے میں، کسی کو ہفتے میں، اور کسی کو دوام حضور حاصل ہوگا. تو فرمایا جو لوگ دنیا میں حضور کا ہو کر رہنا چاہتے ہیں، آپ کی معیت طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور خلوص اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ تجلیات باری جو ہے ان کے چہروں پہ رقصاں رہتی ہیں. یعنی وہ جنت کی نعمتوں کو بانٹنے والے ہوتے ہیں، جو چیز جنتیوں کو وہاں پہنچ کر حاصل ہوگی ان کے چہروں کو دیکھ کر اس سے یہاں بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عملی نمونہ تھے اس بات کا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے اس معیار کی طلب کی جا رہی ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں
ان میں کا ایک ایک فرد انسانوں کو، انسانی قسمتوں کو، انسانی مزاجوں کو انقلاب آشنا کر دیتا ہے۔ میں ہوں یا آپ سب، ہم اس راہ سے آشنا نہیں تھے، خداوند کریم کی بے حد و بے حساب رحمتیں نازل ہوں اور برکتیں وارد ہوں اس مرد درویش کی قبر پر جس نے ہمیں بھی کسی شمار اور قطار میں کھڑا کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے اس زمانے کی، جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، کچھ انفرادی خصوصیات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو خدا نے مادی آسائشیں بے حساب عطا کر دی ہیں۔ یوں پتہ لگتا ہے جیسے قیامت بالکل قریب ہو اور اللہ نے مادی نعمتوں کو لٹا دیا ہو کہ انہیں ختم کیا جائے، اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی بانٹتا رہتا ہے نا، دو دو روپئے، چار چار روپئے، دس دس روپئے، پچاس پچاس روپئے، بیس بیس روپئے، اور پھر جب اسے ختم کرنا چاہے تو اس خزانے کا دروازہ ہی کھول دے اور لٹا دے، جو جس کو ملتا ہے اٹھا لے یار، اس جنگت کو ختم کرے۔ یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں بنائی تھی اب اس کا دروازہ کھول دیا ہے کہ لوٹ لے جو جسے ملتا ہے، لیکن یہ لوٹ قیامت کا پتہ دیتی ہے۔ یوں نظر آتا ہے جیسے یہ میلہ پھرنے والا ہے، یہ کھیل ختم ہونے والا ہے۔ تو لوگ اس کے ختم ہونے سے غافل ہو گئے ہیں اور لوٹ میں مگن ہو گئے ہیں۔ اس لوٹ نے یہ احساس چھین لیا ہے کہ یہ لوٹ تو خاتمے کی دلیل ہے۔ ہر شخص مادی آسائشوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، دولت، موٹریں، کاریں، کوٹھیاں، جائیداد، اقتدار، وقار، لباس، کھانا پینا اور طرح طرح کے اسباب راحت لوگوں کی اس پر توجہ کا مرکز بن چکے ہیں، اور اس افراتفری میں صرف ہم اور آپ اور یہ لوگ نہیں، آپ دنیا پہ دیکھیں، اس لوٹ نے لوگوں کے دلوں سے محبت اور انس کا جذبہ چھین لیا ہے۔ والدین اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور اولاد اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ باپ کو بیٹی کی خبر نہیں اور بھائی کو بہن کا پتہ نہیں، بیٹا ماں کو نہیں پوچھتا اور بھائی بھائی سے بے خبر ہے۔ ہر کوئی نفسانی لذات کی لوٹ میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے لیے کسی کے پاس نہ فرصت ہے اور نہ کوئی سوچ اور نہ ہی کوئی محبت کا جذبہ۔ آپ دنیا کی نگاہ ڈالیں، اگر یورپ ہو، ویسٹ ہو یا ایسٹ، نارتھ ہو یا ساؤتھ، ہر طرف افراتفری لوٹ مچی ہوئی ہے۔ تو جہاں مادی لذات کی لوٹ مچی ہوئی ہو، وہاں تم مفلس و بے نوا لوگوں کو کوئی ایسا درد عطا کر دے کہ وہ ہنگامے آیا ہوں میں جمال و باری کی سبب لیے کھڑے ہو، تو پھر اس سے بڑا کمال کیا ہو، اس سے بڑی بات کیا ہو۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور اپنے ساتھ افراد کو لے جاتا ہے. یہاں سے جانے والا ہر آدمی بہت سی باتیں ساتھ لے جاتا ہے. اچھا ہوتا ہے کہ سن سنا لی جائے تاکہ بات تو باقی رہ جائے. ان اجتماعات کی بنیاد رکھی تھی جب ہم نے تو ایک حضرت جی تھے اور دوسرا ہونا کا صرف اللہ نے میری قسمت میں رکھا تھا. یہ دو آدمیوں کی جماعت بنی تھی اور دو ہی آدمیوں کا اجتماع ہوتا تھا. ساتھی پرانے تھے لیکن کبھی اجتماع شروع نہیں ہوا تھا. پانچ سات ساتھی تھے صرف پرانے جو وقتاً فوقتاً حضرت جی کے پاس حاضر ہوتے رہتے تھے. تو جب مجھے آپ کی وفاقت کا شرف نصیب ہوا تو حضرت نے اجتماع کی بنیاد رکھی. اس کا دس بارہ دن کا وقت ہوتا تھا. حضرت تشریف لاتے تھے اور جہاں نورپور سے پیدل ہم جاتے تھے چار پانچ میل اوپر جنگل میں ایک ڈیرا ہے ہمارا. وہ مکان ابھی ہے. ایک حضرت ہوتے تھے ابھی وہ سرد راتیں بھی یہ کرتے تھے. کبھی سردیوں میں ان تشریف لے آتے تھے اور گرمیوں کا آپ نے شروع فرمایا. پھر دو سے تین, تین سے پانچ, پانچ سے سات, پندرہ بیس پچیس, تقریباً بیس پچیس تک آباد وہاں ہو جاتے تھے. سالانہ اجتماع کی بنیاد رکھی تھی ہم نے گرمیوں میں. اور یہ اجتماع اور یہ جماعت بنی ہوئی نیکی اور تقوی پر تھی. اس سے سالت تقوی صرف اللہ کے لیے, صرف نیکی کے لیے, صرف آیا دین کے لیے اور صرف انسانیت کو جوڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو پھر سے حضور سے آشنا کرنے کے لیے. اور کوئی غرض نہیں تھی ہماری. منزل نہ سیاست تھی نہ دولت, نہ حکومت تھی نہ اقتدار, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مشائخ بالا کے حکم پر اور ان کی اجازت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت نے یہ بنیاد رکھی. یہ باتیں میں اس لیے نہیں دوہرا رہا کہ ان سے مجھے جو اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے. یہ تاریخ ہے آپ کی جماعت کی. اور تاریخ کو افراد کے ساتھ دفن نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب آپ اس عالم آپ دل میں جلوہ افروز تھے تو حضور بات عمومی انداز میں فرمایا کرتے تھے اور سننے والے سن کر اس کی اطاعت کرتے تھے. کیونکہ اگر حضور کسی کو فرما دے کہ تم ایسا کرو اور وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے آپ کا انداز تخاطب ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے, تو پھر ہر کوئی اپنی اس حیثیت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوتا تھا. اسی طرح حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی 20-25 سال ربع صدی لگا دی عبادہ اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں. آپ کے ابتدائی 16 سال ایسے ہیں جو صرف آپ کے اپنے ہیں, ان میں آپ اکیلے تھے. 16 برس تک کسی کو خبر نہیں دی میں کیا کرتا, جو کچھ اپنے شاعر سے سیکھتے تھے اسی کو دہراتے تھے. یہ جو پرسکار اپنے معمولات تھے وہ اکیلے کرتے تھے. 16 سال کے بعد کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا, لیکن میں چند کو جن میں سے چند ایک اب بھی موجود ہیں, حضرت علی صاحب ہیں, غازی محمد خان صاحب ہیں, چکرالا میں ایک دو آدمی, کچھ 4-5-6 آدمی. ہوتا یہ تھا کہ اب بھی یہ قانون ہے جب آپ پبلک میں جائیں لوگوں سے ملیں گے تو کیفیات میں, لذات میں, انوارات میں کمی آ جاتی ہے. حضرت اس کی بہت احتیاط کرتے تھے. ایک روز آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک روز میں بارگاہ نبوی میں حاضر تھا, حضور فرما رہے تھے کہ اسلام جو ہے اسلام کی دیواروں میں پتھر نہیں, میرے صحابہ کی ہڈیاں چنی ہوئی ہیں. اس پر گارا نہیں لگا, میرے صحابہ کا گوشت لگا ہے, اور پانی کی جگہ میرے خدام اور میرے صحابہ کا خون لگا ہے. اب لوگ ان کی توہین کرتے ہیں, ان پر اعتراض کرتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں, اور جاننے والے اگر خاموش بیٹھے رہیں گے, جاننے والے اس غرض سے لوگوں سے نہ ملے کہ ہمارے تو مشاہدات متاثر ہوتے ہیں, تو کل میدان قیامت کے لیے جواب سوچ رہے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھے کہ کل وہ کیا جواب دیں گے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بات سن کر مجھ پر کپکپی جاری ہو گئی, اور میں نے طے کر لیا کہ یہ خلوت کی درویشی جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کا وہ بندہ تب سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک اپنے مشن میں سرگردان رہا. عمر بیت گئی, بڑھاپا غالب آ گیا, کمزوری, بیماریاں, دکھ, تکلیفیں, لیکن ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی اس اللہ کے بندے نے سفر کی ہے دین کے لیے, اللہ اللہ کے لیے. اور واقعی لوگوں کو پھر سے حضور کی طلب دے دی ہے. وہاں سے شروع ہونے والا یہ جسے آپ اجتماع کہتے ہیں یا جماعت کہتے ہیں یا سلسلہ کہتے ہیں, وہ لمحے بھی دیکھے اور آج رونقیں بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر اللہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ ایک جنگل کے تنہائی اور گوشے سے شروع ہونے والی یہ بات میں نے اس کو اسی یوگن میں ہرمان شریف خان میں بھی دیکھا. اب کے ہم جب مدینہ منورہ ذکر کرتے تھے تو کمرے بھر جاتے تھے, گلی تک جگہ نہیں ملتی. مکہ مکرمہ میں جب ذکر ہوتا تھا تو فلیٹ بھر جاتا تھا چار پانچ کمروں. پرسوں جلانا دلابی سے روانہ ہو رہے تھے تو بیشتر لوگ چلے گئے تھے لاس لے کر اپنی ملازمتوں پر, دور نزدیک والے احباب. کچھ مقامی بھی جو تھے وہ بھی ڈیوٹیوں والے جو تھے جنہیں چھٹی نہیں مل سکتی تھی نہیں آئے تھے. اس کے باوجود کہوں گے 100 یا اس سے زیادہ آدمی تھے ذکر کرنے میں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے ایک بندے نے جنگل کے گوشے میں تنہا لمبی راتوں میں پیدل سفر کر کے ایک جگہ بیٹھ کر ایک بنیاد رکھی, ایک اینٹ رکھی, اور کتنے درد اور کتنے خلوص سے رکھی, اور اللہ نے اسے کتنا شرف قبولیت بخشا کہ آج روئے زمین پر امریکہ سے لے کر جاپان تک جماعت اور اجتماع اور ذکر کہاں سے لیا ہم نے, کس نے دیا ہم کو, کیسے آیا ہم کو. اور ابھی انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے ابھی تو ابتدا ہے, انشاءاللہ یہ بہت دور تک جائے گا. تو میں نے یہ سب کچھ اتنا طویل وقت آپ کا اس لیے دیا ہے کہ ہم پر اس کا شکر واجب ہے, ہم پر کتنا کرم ہے کہ اس زمانے میں ہمیں بارگاہ نبوت کی طلبی کا شرف حاصل ہے, حضوری کا شرف حاصل ہے, ہم بلائے جاتے ہیں, ہمیں عطا ہوتا ہے. اور اس طرح عطا ہوتا ہے کہ ہر حاضری میں مدینہ منورہ میں جتنی بار شرف حاضری نصیب ہوا, کوئی شخص جو صرف ایک لطیفہ کرتا ہے اسے بھی وہاں حضوری نصیب ہوتی ہے. اور اس کے حصے کے لیے اسے وہاں کچھ نہ کچھ انعام عطا ہوتا ہے, کوئی خالی نہیں رہتا. ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہاں جب عطا ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے اس کی ترتیب میری اور آپ کی خدمات کے مطابق ہوتی ہے. جو دین کی جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے دوسروں تک پہنچانے میں, ذکر اذکار کا اہتمام کرنے میں, ساتھیوں کو جمع کرنے میں, تو وہ شخص یہاں ہوتا ہے, وجود اس کا یہاں ہوتا ہے, اور وہاں وہ ان سے بھی آگے کھڑا ہوتا ہے جو وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں وجود لے کر. یہ بالکل بڑی واضح بات سن لے سمجھ رہا قرب رسالت جو ہے اس کا مدار ہے دین کی خدمت پر. اب آپ دیکھ لیں دو طرح کے لوگ ہیں نا, ایک وہ ہیں جنہیں ساتھی بلانے جائیں تو ذکر کے لیے آتے ہیں, اٹھانے جائیں تو اٹھتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو دوسروں کا بھی فکر کرتے ہیں, اٹھ کر انہیں بھی اٹھانے جاتے ہیں کہ اٹھو اللہ اللہ کر لو. یہ جو اٹھانے والے ہیں یہ آگے ہوتے ہیں اور دوسرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ترتیب جو ہے قرب کی وہ اس طرح سے ہوتی ہے, بعض لوگ یہاں تھے تو انہیں میں نے وہاں والوں سے آگے کھڑا ہوا دیکھا. بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ سب اگلی صف میں کیوں نہیں چلے جائیں. ہر ایک کیوں نہیں دائی بن جاتا اللہ کی طرف. تو یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو جس کا سبب اور وسیلہ بنا دیا ہے, تو ہم پر اس کا اتنا ہی عظیم شکر واجب ہے کہ اس لوٹ کھسوٹ کے زمانے میں خدا نے ہمیں درد دل عطا کر دیا، جبکہ دلوں کی موت کا وقت ہے، دلوں کی تباہی کا زمانہ ہے، دل اجڑ چکے ہیں، یہ بستیاں ویران ہو چکی ہیں۔ تو اگر کسی کو دل کی زندگی نصیب ہو تو اتنا ہی شکر واجب ہے، اور شکر نام ہے عمل کا، جو ہم اس ساری بات کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر محنت کرو، یاد رکھو کوئی رات ذکر سے خالی نہ جائے، اور کوئی صبح ایسی نہ ہو جس کی ابتدا اللہ کی عبادت اور اللہ کے کلام سے نہ ہو۔ دنیا جہان کے کام کرو، یہی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر کام جو انسانوں کو کرنے کا ہے وہ کرو، صرف ایک بات یاد رہے کہ اس کے کرنے کا طریقہ وہ ہے جو حضور نے تعلیم فرمایا۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ یہ مادی دور ہے، یہاں آپ کی غربت اسلام کو بھی رسوا کرے گی۔ زیادہ پیسہ کماؤ، شان سے رہو، کپڑا سستا بھی اگر ہو تو اسے میلا نہ ہونے دو۔ تو مسلمان کی عزت ہی اسلام کی عزت ہے، جب آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ جاہلیت کی رسوم کو تصوف میں داخل نہ ہونے دو۔ یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ انسان ننگا پھرتا ہو، یا بات کرنے کا اسے سلیقہ نہ آتا ہو، یا وہ بھوک سے مر رہا ہو، کوئی تصوف نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے بھوک برداشت کی تب جب ان پاس فراخی نہیں تھی، تو وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف نہیں لٹکے، اور ناجائز ذرائع انہوں نے اختیار نہیں کیے، اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے۔ لیکن جب صحابہ کو خدا نے دولت دی تو دنیا میں ان جیسا امیر ترین انسان کوئی نہیں تھا۔ قیصر اور کسرا کے خزانے اور یمن کے خزانے خدا نے ان کے قدموں پر لٹا دیے تھے، اور وہ کروڑوں پتی ہو گئے تھے۔ نہ انہیں بھوک حضور کی اطاعت سے ہٹا سکی، اور نہ وہ دولت مندی حضور کی غلامی سے باہر نکال سکی۔ جب امیر تھے تب بھی اتنے ہی مسلمان تھے جتنے غریب تھے تو مسلمان تھے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے، ہمارا مولوی ہمیں سبق دیتا ہے غربت کا، افلاس کا، یہ اس کی سادگی ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ وہ غریب ہی نہیں رہے، ساری زندگی امیر بھی ہو گئے تھے، اور امیر ہو کر صبح 11 بجے تک سوئے نہیں رہتے تھے۔ اگر غریبی اور افلاس میں تہجد پڑھتے تھے تو ان کی عمارت انہیں تہجد سے روک نہیں سکتی تھی۔ فقر و فاقے میں اگر روزے رکھتے تھے تو دولت مندی نے ان سے رمضان چھین نہیں لیا تھا۔ غربت میں اگر جہاد کرتے تھے تو امیر ہو کر جہاد سے رک نہیں گئے تھے۔ فقیر تھے تب بھی مسلمان تھے، امیر تھے تب بھی مسلمان ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو ہمیں غریبی کا دس دیتا ہے وہ ہم سے خود پیسے کیوں دیتا ہے؟ کوئی مقرر آپ نے دیکھا ہے جو خود پیسے نہ لے؟ ہمیں غریبی کا دس دیتا ہے، خود کیوں پیسے لیتا ہے؟ یہ سمجھ کی بات ہے، سادگی کی بات ہے۔ اسلام کی عزت مسلمان کی عزت میں، کافروں سے زیادہ کماؤ اور ان سے اچھی موٹریں رکھو، لیکن حلال طریقے سے کماؤ اور جائز طریقے سے کماؤ۔ اگر حلال وسائل سے موٹر نہ ملے تو حرام کی موٹر پر مت بیٹھو، پیدل چلے جا۔ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی عزت نہ بناؤ، سچ کہو، عزت سچ سے ملے گی۔ کسی کو دھوکہ دے کر پیسے کمانے کی کوشش نہ کرو، اور کسی کو اتنی فرصت نہ دو کہ وہ تمہیں دھوکہ دیتا رہے۔ کسی کی عزت مت لوٹو، لیکن اپنی عزت کی طرف کسی کو نگاہ نہ اٹھانے۔ کسی کا مال مت چھینو، لیکن اپنا لکھنے کے لیے مت چھوڑ دو۔ صاف ستھرے زندہ انسانوں کی طرح رہو۔
جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہو کوئی عزت ہو جس کی بات سنی جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بھیجا ایرانی فرما روان ہے بڑا وہ بنا رکھا اپنے دربار کا سجاوٹ اور وہ تو جانے والا شخص جو تھا وہ غریب صاحب ہی تھا, اس کا لباس بھی ویسا نہیں تھا, پھٹے ہوئے جوتے تھے جو مٹی سے آلودہ تھے لیکن وہ ان کے ریشمی اور دبیز قالینوں کو اس مٹی سے رونتا چلا گیا. لوگ وہاں سجدے کیا کرتے تھے کہ وہ اور پن پر کھڑا ہو, کیونکہ مادی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آدمی حق پر ہو تو عزت اس کے لیے, اور دولت نہ کمانے کا سبق میں نہیں دیتا, زیادہ کمنا پھر مزدوری کرتا ہوں تم بھی سب کرو, زیادہ مزدوری کرو, لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تم 12 گھنٹے کرو, کہ تم نے تو درمیان میں ذکر بھی کرنا ہے نمازیں بھی پڑھنی ہے, تو لوگوں کی نسبت زیادہ کرو تم جتنا کما سکو, عزت کے ساتھ شان کے ساتھ زندہ رہو, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اللہ نہ کرنی چاہیے, اللہ اللہ کرنے والے تو بےکار لوگ ہوتے ہیں. اور اس عظیم نعمت کا اپنی زندگی سے شکر ادا کرتے رہو, اپنی راتوں کو بے آباد نہ ہونے دو, مومن کی رات زندہ رہے تو اس کی قبر زندہ رہتی ہے, جن کی راتیں سو جاتی ہیں وہ مر جاتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر, ساری جماعت پر خصوصاً, اور بہت بڑا انعام ہے رب کریم کا کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنا قرب, کتنی قدر مراد کی اطاعت کا جذبہ دے دیا. تو ہر شخص, ہر ساتھی, ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. یاد رکھو جب تک نظم اور ربط نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا. حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مسلمان بھی کسی طرف نکلیں تو ایک کو امیر بنا لیں. نظم کا سب سے زیادہ اہتمام کرو. کسی جگہ اگر دو ساتھی رہتے ہو تو وہاں ایک امیر ہونا چاہیے. کسی طرف 10 ساتھی چل کر نکلتے ہو تو ایک کو امیر بنا لو. ایک موٹر میں 5 آدمی یہاں آئے ہو, اب یہاں سے واپس جاؤ گے تو یہاں سے واپس پہنچنے تک ان 5 میں ایک امیر ہونا چاہیے جو ذمہ دار ہو, اور باقی 4 کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو. ان میں سے کوئی پانی پینے کے لیے روپے تو امیر سے پوچھ کر روپے. ہمیں صرف امبو نہیں جمع کرنا, ہمیں بفضل اللہ انسان اور مسلمان بنانے ہیں. ایک ایسا نمونہ کہ تاریخ کے صفحات پر آ جائے کہ کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے. تو تنظیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کوئی بھی دوسرا عمل, کہ تنظیم کے بغیر عمل میں جان نہیں رہتی. اور یہ بھی یاد رکھو انتظامی امور میں اگر کسی کے ذمہ کی خدمت لگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو شل پیادہ نہ سمجھے. جس طرح دنیاوی نظام میں کسی کو کوئی درجہ ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں پہ سوار کر لیتا ہے, بلکہ جسے کوئی ذمہ داری ملے وہ دوسروں کی خدمت کرے اور دوسروں کی نسبت زیادہ کام کرے اور زیادہ احساس کے ساتھ کرے. تو
اگر صرف یہ احساس زندہ ہو جائے کہ خدا نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے اور ہمیں اس کا شکر کرنا ضروری ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. بہت بڑی قوت ہے ہمارے ساتھ اللہ کی قوت, بہت بڑی برکت ہے ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. خدا ہم نے کریم آپ سب کو آگے رواج تمام آداب کو استقامت الدین اور توفیق عمل میں